الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے ارشادات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شریعت و طریقت. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ کو اس آخری دور میں اصلاح خلق کا ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، اور اس کے ذریعے حضرت کے مباعث، ملفوظات، ارشادات انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے اور شریعت و طریقت پر گامزن ہونے کے لیے اس دور میں سب سے زیادہ مؤثر ارشادات ہیں. حضرت والا کے مباعث جو ہیں وہ تقریباً 900,000 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بیشتر قلم بند بھی ہوئے ہیں، چائے بھی ہوئے ہیں. اس میں شریعت کے تقریباً تمام پہلوؤں پر گفتگو ہے، اور اس میں بڑا عظیم درس اور سبق ہم سب کے لیے ہے. اللہ کے مختلف بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے حضرت والا کے مواعظ اور ملفوظات سے انتخاب کر کے مختلف مجموعے تیار کیے. وہ یوں سمجھ لو کہ مختلف باغوں سے پھول توڑ توڑ کے گلدستے بنائے، مختلف مجموعے تیار کیے، کسی نے کسی موضوع پر، کسی نے کسی موضوع پر، کسی نے کسی اعتبار سے، کسی نے کسی اعتبار سے. ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں یہ کتاب جو میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، شریعت اور طریقت، یہ اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ حضرت والا کے مواعظ و ملفوظات کا ایسا بہترین انتخاب اور ایسا منظم اور مرتب انتخاب شاید کوئی اور نہیں. یادت کے متعلقین میں مولانا دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے، اور اس طرح انتخاب کیا ہے کہ شریعت اور طریقت یعنی تصوف ان دونوں کے بارے میں حضرت والا کے جو ارشادات مختلف مواعظ میں پھیلے ہوئے تھے ان کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پوری ایک مرتب کتاب بن گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب اسی طرح لکھی گئی تھی. حالانکہ مختلف مواعظ میں سے اقتباسات ہیں اور اقتباسات کو ایک کے بعد دوسرے واسطے کہیں لے کر تیسرے واسطے لے کر اس کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ ایک مرتب کتاب بن گئی ہے. اور اس میں خاص طور پر تصوف اور طریقت کا ایک نچوڑ آ گیا ہے. اور اس کو اگر ایک ایسی کتاب قرار دیا جائے جو تصوف کے علم میں داخل نصاب ہو تو نہایت مناسب ہے. میں نے اپنے جو احباب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں خط و کتابت کے ذریعے یا ویسے تو ان کے نصاب میں بھی اس کو شامل کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کریں. تو خیال یہ آیا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب ہم شروع کریں اور اسی کی کچھ تشریح میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا کروں. کیونکہ جب میں نے اپنے احباب کے لیے یہ کتاب تجویز کی تو بہت سے حضرات نے یہ لکھا کہ اس کی تمام باتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ حضرت کا بیان انداز علمی ہے, اعلیٰ درجے کا علمی بیان ہے. اب آج کل کی سمجھیں لوگوں کی سمجھ جو ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے خیال ہوا کہ اس کی کچھ تشریح کا کام کا سلسلہ شروع کر دوں اس اتوار کی مجلسوں میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچائے, آپ حضرات کو بھی فائدہ پہنچائے. تو انشاءاللہ وہ شروع کرنے کا ارادہ ہے, اتوار اللہ کو تکمیل تک پہنچا دیں. اور اگر چونکہ یہ بیانات اتوار کے ضبط بھی ہو رہے ہیں تو اگر اسی طرح ضبط ہو جائیں تو خیر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی تو اس کتاب کی ایک آسان اور عام فہم تشریح بھی ایک طرح سے ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سے فی الحال بجائے شروع سے شروع کرنے کے میں جو رمضان المبارک سے زیادہ تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کو شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. تو اس میں تقوی کا بیان ہے, وہاں سے شروع کرتا ہوں. اس لیے کہ پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا اصل مقصود قرار دیا ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کو اصل مقصود قرار دیا, اصل منزل جو قرار دیا وہ تقوی کو قرار دیا کہ روزہ ہم تم سے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا. تو کچھ تھوڑی تفصیل پچھلی مرتبہ عرض کی تھی. تو یہاں حضرت والا تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کا امر اور فضل قرآن مجید میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں, اس سے اس کا محتم دشان ہونا معلوم ہوا. حقیقت یہ ہے کہ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے, ایک ڈرنا دوسرے بچنا. اور تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا ہی ہے, یعنی معاصی سے بچنا, مگر سبب اس کا ڈرنا ہے. کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے تبھی اس سے بچا جاتا ہے. یہ حضرت نے تقویٰ کی تفسیر فرمائی کہ لفظی معنی عربی زبان میں اگر اس لفظ کے معنی دیکھے جائیں ڈکشنری میں تو دو معنی نظر آتے ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا، یعنی کسی ایسی چیز سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، اس سے بچنا۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو دوست کے تمرا، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، چاہے کھجور کی ایک کانچ کسی کو دے کر صدقہ کر کے اس کے ذریعے جہنم سے بچاؤ، اس سے آگ بچو۔ اور اگر یوں کہا جائے تو بھی بیجا نہیں ہوگا کہ بچنے کی غرض سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے ڈر اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو اس تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا یا اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو بچنے کے لیے ڈرنا۔ تو ڈرنے اور بچنے کے درمیان اس کے اس کا مفہوم ہے جو حضرت والا نے بیان فرمایا، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک فعل کا جواب دینا ہے، تو اس کی وجہ سے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ من خاف مقام ربی، جو ڈرے اس بات سے کہ اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا کہ خاف مقام ربی، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس کا تصور انسان کو کے اوپر کاری ہو کہ میں مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب حاضری دوں تو اس وقت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پشیمانی ہو اور اپنے کسی عمل کے اوپر مجھے ندامت ہو، پریشانی آئے کو کہ مجھے اب اس عمل کا کیا جواب دینا، مجھے کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ پیدا ہو جائے تو بس ساری منزل آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں آپ کو عطا فرما دے۔ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور اس کے احسانات کا تصور دل میں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیسے انعامات عطا فرمائے ہیں، کیسے میرے اوپر احسانات فرمائے ہیں، تو ہر شریف آدمی اپنے ایسے بڑے کو جو عظمت والا بھی ہے، شفقت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، جس کے احسانات میں انسان ڈوبا ہوا ہے، تو ہر شریف آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کو ناراض نہ کروں، ناراض نہ کروں۔ تو یہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ کوئی شخص ہے، اس کا باپ ہے، باپ محبت والا ہے، شفقت والا ہے، اس کی محبت اور شفقت کی وجہ سے دل میں ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے اس والد کے منشا کے خلاف ہو، مرضی کے خلاف ہو. اور اگر فرض کرو باپ موجود بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کام کرتے ہوئے دل میں یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال مجھے کسی وقت اپنے باپ کے سامنے حاضری دینی ہوگی، تو اس حاضری میں اگر میرا یہ حال ان کے سامنے آیا تو کس منہ سے میں سامنا کروں گا. یہ جو دل میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، یہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ. میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے اگر فرض کرو کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے اچانک پیغام آیا صدر مملکت کا یا وزیر اعظم کا، سربراہ حکومت کا، کہ ہمیں آ جاؤ ہم سے ملاقات کرنا، تو اب ملاقات کے لیے آدمی چلا، جس وقت وہاں اس گھر میں داخل ہوگا سربراہ کے احاطے کے اندر داخل ہوگا، داخل ہوتے ہی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی، ایک طبیعت میں ایک جھٹک پیدا ہو جائے گی کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں تو ذرا اپنا لباس وباس بھی ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤں اور اپنی چال ڈھال بھی ایسی رکھوں کہ جو یہاں کے آداب کے خلاف نہ ہو. حالانکہ وہ کہیں دور بیٹھا ہے، لیکن احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت میں ایک فکر پیدا ہو جائے گی کہ میں ایسا کام کو نہ کروں، یہاں جو بڑا دربار ہے اس دربار کے اندر میری کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میری بھد ہو جائے. تو اب یہ جو آپ تصور کرو کہ اس حالت میں اور جو عام طور سے زندگی گزارا جائے جس میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کہے سے ہوا، یہ دل میں جو خوف پیدا ہوا اس بات کا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس دربار کے سایہ نشان نہ ہو، یہ جو احساس پیدا ہو رہا ہے یہ تقویٰ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہمیں عطا فرما دے تو بس بیڑا پار ہو. یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، یہ چیز ہے جو تقویٰ کہلاتی ہے اور یہی انسان کو پھر بچاتی ہے معصیتوں سے اور گناہوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان پھر بچ جاتا ہے. یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور پیدا کر لی جائے کہ آدمی کو اس بات سے کبھی بے خبر نہ رہنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. جوان ہو نو عمر ہو، لیکن کتنے جوان اور کتنے نو عمر ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. بوڑھے ہو تو پتہ نہیں کب تک، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ جائے تب دنیا سے نکل جاؤ. تو یہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ بھروسہ نہیں کہ کب میری زندگی کا حساب کتاب ختم ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ مجھے زندگی جب ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ زندگی کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت تو ختم ہو گئی، تو کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ یہ مان خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ احساس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہونے لگے جب اللہ تبارک و تعالی مشق سے، صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کی باتیں سننے سے یہ احساس جو ہے یہ ایک دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب تو سوچنا پڑ رہا ہے نا ذرا یہ بات کرنے کے لیے کہ مجھے میری زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور سوچنے کے نتیجے میں پھر دل میں کچھ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دے، کیا جواب دوں گا، یہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب آدمی اس سوچ کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی مشق کرتا ہے اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے سوچ رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ سوچ دائمی ہو جاتی ہے، یعنی یہ پھر ہر وقت وہ انسان کو یہ بات یاد دلاتی رہتی ہے، یاد دلاتی رہتی ہے۔ یہ جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اگر فرض کرو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی ایک گھنٹے بعد تمہارا پیغام آنے والا ہے، اگلے گھنٹے میں تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اور اس میں جو نماز پڑھنی ہو پڑھ لو، اس وقت کیسی نماز پڑھو گے، اس وقت کیسی نماز پڑھو گے جب دنیا سے رخصت، پتہ چل گیا بالکل پکا کہ ایک گھنٹے بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اللہ تعالی کے بارگاہ میں پہنچنے والے ہو، اب جو نماز پڑھو گے وہ کیسی پڑھو گے، تصور کرو اس میں کیسا خوشو ہوگا، کیسا خوشو ہوگا، کیسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مچل رہی ہوگی کہ اللہ آنے والا ہوں، معاف کر دیجئے مجھے، توبہ قبول کر لیجئے، اس حالت میں نہ آؤں کہ گناہوں کے داغ میرے اوپر ہوں، یا اللہ میرے داغ کو دھو کر بلائیے، تو یہ سب کچھ کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، خشوع ہوگا، وضو ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف وضو ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی، مغفر استغفار کی کیفیت ہوگی اس حالت میں۔ تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے رخصت ہونے والے پڑھتا ہے، اس وقت میں کیا کیا جو ہوتی ہے وہ، اور تم جو پتہ نہیں کہ اگلی نماز کا موقع آئے گا یا نہیں آئے گا، کچھ پتہ نہیں، لہٰذا ایسے اسی طرح پڑھو کہ جیسے تم رخصت ہونے لگے ہو دنیا سے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، شاید اسی حدیث کو دیکھ کر آیا ہوگا، کہ جو مختلف اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو یہ آپ دن کیسے گزاریں گے، یہ معلوم کرنے یہ پوچھوں بڑے بڑے بزرگوں سے جاتے، وہ اس لیے کہ ہر بزرگ فرض کرو جو جواب دے گا تو اپنے تجربے کے مطابق، جو یعنی تجربے کے مطابق جو سارے اعمال میں جو سب سے بہتر عمل ہوگا وہ بتائے گا، ظاہر ہے کہ بھائی اس 24 گھنٹے میں یہ کروں گا، تو ظاہر ہے اس کی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ ہوگا، اور یہ پتا چلے گا کہ اس کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سے ہیں جو وہ اپنے آخری لمحات زندگی میں انجام دینا چاہتا ہے۔ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، سے ایک بزرگ تھے عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس آج کے دن کس طرح گزاریں گے، کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، تو اس کے جواب میں حضرت عبد الرحمن ابی نعم نے فرمایا کہ کیا کروں گا، جو اب کرتا ہوں وہی کروں گا. کیا مانا؟ کہ میں نے ساری زندگی کے اپنے شب و روز کو اس تصور کے ساتھ ڈھال لیا ہے کہ گویا اگلے دن تو مجھے جانا ہی ہے، تو میں روز جو کچھ کرتا ہوں وہ یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ اگلے دن جانا ہے. تو اب اگر مجھے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تو یہ کوئی نیا سوال تو نہیں ہے، میں تو اپنی ساری زندگی اسی سوال کے جواب میں ڈھال لی ہے، جو اب کرتا ہوں وہی وہ سب کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جب یہ تصور دل میں پیدا فرما دیتے ہیں کہ کب، ہمارا حال تو یہ ہے غفلتوں کا کہ اپنے ہاتھوں سے قبرستان جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، لیکن وہاں سے ہاتھ جھاڑ کر اس طرح چلے آتے ہیں گویا یہ تو ان کے ساتھ پیش آ گیا واقعہ، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ کچھ پتا نہیں کہ کب پیغام آ جائے. تو آدمی کو یہ تصور کر کے کہ میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کب چلی جائے اور کب میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے، خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کے جگہ پر کھڑا ہونا، میں اس کا احساس دل میں پیدا ہو جائے. تو یہ چیز جب دائمی ہو جاتی ہے، یعنی ایک کیفیت حال کی شکل میں آ جاتی ہے، مقام کی شکل میں آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو خود گناہوں سے بچنے کی توفیق اس طرح ہوتی ہے کہ گناہوں سے کی طرف اگر اول تو دائیے کم پیدا ہوتے ہیں، اور اگر دائیے پیدا ہوتے بھی ہیں تو ان کی مقاومت، ان کی مزاحمت اور ان سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا تصور کہ جو نعمتیں اس نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں میں ان کو اس کی معافیت میں کیسے استعمال کروں. یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیسی نعمت ہے یہ آنکھ، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. اس کی قدر اس سے پوچھو جس کو بینائی کی نعمت میسر نہیں. اگر بیٹھے بیٹھے ابھی اللہ بچائے بینائی چلی جائے، اور جیسا کہ ہوتا رہتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بینائی چلی گئی، اس بینائی کو واپس جانے کے لیے ساری دنیا کی دولت تم اگر خرچ کر رہے ہو، تم سے کہا جائے کہ ساری دولت دے دو تو بینائی ملے گی، ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جاؤ، ایسی نعمت. مگر اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی، بغیر کسی محنت کے دے رکھی. تو یہ سوچو کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اس لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات کو آنکھوں سے دیکھوں، اپنے عزیز و قریب کو دیکھ کر دل خوش کروں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر دل خوش کروں، اس لیے دی ہے میرے اللہ. تو کیا میں اس کو استعمال کروں اس کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے؟ دی ہوئی اس کی مفت، دی ہوئی بغیر کسی محنت کے دی ہوئی، اور میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں استعمال کروں، وہ دیکھوں، وہ چیز دیکھوں جس کو اس نے دیکھنے سے منع کر رہا ہے. ساری دنیا کی چیزیں دیکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہو، وہ بھی دیکھ سکتے ہو، ہماری قدرت کو دیکھو، ہمارے آسمان کو دیکھو، ہماری زمین کو دیکھو، ہمارے بادلوں کو دیکھو، ہمارے مناظر کو دیکھو، ہمارے دریاؤں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، اپنے دوست احباب کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، بہن بھائیوں کو دیکھو. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں تو اس چیز کو دیکھوں گا جس سے تو نے میرے اے آنکھ دینے والے تو نے جس سے مجھے منع کیا اس کو دیکھوں گا. اعوذ باللہ. تو یہ آدمی کے تصور میں آئے کہ میں اس کو اس کی معصیت میں استعمال کروں، اسی کی دی ہوئی تھی، اسی کی معصیت میں استعمال کروں. آپ کسی کو پیسے دو، اس کی مدد کرو، اور وہ اس کی مدد سے پستول لا کر تمہارے اوپر ٹانگ لے کہ تم نے جو پیسے دیے تھے اس سے یہاں یہ سلا ہے کہ میں نے اس کی پستول خریدا اور تمہارے اوپر ٹانگ رہا ہوں. اس سے بڑا احسان فراموش، اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ تو آدمی یہ سوچے کہ یہ نعمت جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے اس کو میں اس کی معصیت میں استعمال کروں، یہ کتنی غداری کی بات ہے. اور اگر اس کو اسی کو اس کے بتائے ہوئے جائز طریقے میں استعمال کروں، اسے چاہے لذت بھی لوں، تو اس میں کوئی نہ صرف یہ کہ مضائقہ نہیں، اجر ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص گھر سے باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو دونوں کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا. شوہر نے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا. اب یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک محبت کی نگاہ ماں باپ کے اوپر ڈال دینا، یہ فرمایا کہ حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. اتنا بڑا ثواب، صحیح استعمال کریں. اور اللہ بچائے اس کو ہم استعمال کریں نہ محرموں کے اوپر، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے کے اندر. تو یہ اس نعمت کی نہ صرف یہ کہ ناشکری ہے بلکہ یہ غداری ہے، غداری ہے، بغاوت ہے. ایسا ہی ہے جیسے میں نے مثال دی کہ پیسے دیو کسی کو، وہ اس سے پستول خرید کے تمہارے اوپر تان لے، اتنی بڑی غداری. تو یہ آج کل بھائی بہت بڑا فتنہ پڑا ہوا ہے. آنکھ کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم تقویٰ کا ایک بہت اہم باب ہے، آنکھ کی حفاظت. اور آج کل کے ماحول میں اس آنکھ کے فتنے اتنے ہیں کہ حد و حساب نہیں. بازار میں جاؤ، باہر نکلو، آنکھوں کو پناہ نہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر تصویریں ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، ان کے اندر طرح طرح کے مناظر، حرام ناجائز قسم کے مناظر آ رہے ہیں. وہ سب تمہارے لیے ایک جہنم کا سامان تیار کر، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر غور کرو کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. آنکھ یہ کسی وقت بھی سلب ہو جائے, کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب چاہیں واپس لے. اور اگر جس حالت میں تم ناجائز حرام چیزوں کے اوپر نگاہ ڈال رہے ہو لذت لینے کے لیے, اگر اسی وقت تمہارا انتقال ہو جائے, تمہاری روح قبض ہو جائے, کس حالت میں پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, کس حالت میں پہنچو گے؟ یہ تصور کرو. اس حالت میں پہنچو گے نافرمانی کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے بعد گاہ میں پہنچو گے, تو کیا بھروسہ ہے کہ تمہیں زندگی ملے گی؟ کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی؟ کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی طرف دل مائل بھی ہوگا؟ لہذا یہ جو دھوکے لگتے ہیں کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے, یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا. تو حاصل بھائی یہ ہے کہ تقوی نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیشی کے تصور کو ہر وقت ذہن میں رکھنے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے بچنے کا تقویٰ ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو, لعلکم تتقون. تو اس میں مشق کر لو, اس میں روزہ اس کی مشق کرا رہا ہے کہ باوجود خواہش کے آدمی کھا نہیں رہا, باوجود خواہش کے پی نہیں رہا, باوجود خواہش کے اپنی جائز جنسی خواہش کو پورا نہیں کر رہا. تو اس کو ذرا اور آگے بڑھاؤ, آنکھوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, ان چیزوں کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اس مہینے کے اندر. تو یہ سارا مہینہ اگر اس طرح گزار لیا تو من سلیم لہ رمضان سلیمت لہ سنہ, حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرتا ہے. تو یہ تقویٰ کا یہ کام اختیار کرنے کی کوشش کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ جب تقویٰ کا حکم آیا قرآن کریم میں تو یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کیا ایمان والو تقویٰ ایسا اختیار کرو جیسا اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے جیسا ویسا اختیار کرو. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی تقویٰ بھی اختیار کریں تو کر تو لیں, لیکن یہ جیسا اللہ کا حق ہے, اللہ تعالی کا حق کے برابر تو کوئی نہ عبادت کر سکا آج تک اللہ تعالیٰ کی, نہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس کے ایسی کر سکا جیسی اس کا حق, اس کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا, احسانات کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو. یعنی پہلے جو بات آ رہی تھی اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے دل میں کوئی غیر خیال بھی آ گیا گناہ کا, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق کے تقوی کے خلاف ہے, خیال آئی کیوں؟ لیکن متق اللہ وستعتم نے بیان کر دیا کہ دل میں اگر خیال آتا ہے غیر اختیاری طور پر کسی گناہ کا تو اللہ تعالیٰ اس پر مؤاخذہ نہیں کرتا.
لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها. البتہ
اس خیال کو برا سمجھو اور اس خیال کے مطابق عمل نہ کرو، عمل سے بچو. خیال آئے تو غیر اختیاری خیال ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے بات ہے.
بعض لوگ ان خیالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ خیالات ہی ہمارے آئیں کیوں ہمارے دماغ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر اختیاری عمل کا انسان کو مکلف نہیں کرنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا اگر
خیال آ رہا ہے، غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتق اللہ وتتعاقب کے ذریعے کا داخل کر دیا، اس لیے اس کی فکر نہیں. فکر اس کی کرو کہ جو عمل ہے وہ درست ہو جائے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ فرجہ سے بات سنی، بڑے کام کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر یہ بات اچھا فرمائی، اور غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمائی. فرمایا کہ ہم لوگ عام طور سے ماضی اور مستقبل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ماضی کا تصور کرتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہوئے، فلاں کوتاہیاں ہوئیں، کیسی اس کی وجہ سے طبیعت ہے. ساری سارا ماضی تو اس طرح گزرا ہے، کیسے اس ماضی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیں گے، یہ فکر ہو جاتی. مستقبل کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں آئندہ ہم اگر فرض کرو اس وقت ارادہ کریں بھی کہ دین پر چلیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پتہ نہیں مستقبل میں ہم بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے، مستقبل کو کیسے سنوارے. تو فرمایا کہ یہ ماضی اور مستقبل کے فکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ حال کو خراب کر رہے ہیں. چونکہ گناہگار ہیں ماضی میں، یعنی اب کیا کریں گے، اب کیا ہوگا، چونکہ پتہ نہیں آئندہ ہم اگر توبہ بھی کریں توبہ پر قائم رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے، لہذا توبہ نہیں کریں. تو ماضی اور مستقبل کے فکر میں پڑ کر حال کو خراب کر کے حضرت نے فرمایا کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ حال کی فکر کرو، میرا جو یہ قدم اس وقت جو قدم اٹھ رہا ہے وہ صحیح اٹھ جائے، اس وقت جو منہ سے زبان سے بات نکل رہی ہے وہ صحیح نکل جائے، جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہو جائے، حال درست ہو جائے، تو یہی حال ماضی بن رہا ہے. اور جو مستقبل آنے والا ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنے گا. تو حال کی فکر کرو کہ اس وقت مجھ سے کام ٹھیک ہو جائے، گناہ سے بچ جاؤں، معصیت سے بچ جاؤں، فرما برداری نافرمانی سے بچ جاؤں، تو اپنا حال درست کر لو. اسی حال کے درست کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ماضی پر ایک مرتبہ کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے کہہ دو یا اللہ پچھلی ساری ماضی کے سارے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اب ماضی کا خیال آئے تو آیا کرے، اب ماضی کے اندر کیے ہوئے گناہ یاد آئے تو آیا کرے، اپنی طرف سے یاد نہ کرو، خود سے آ جائیں، یاد آ جائیں تو آنے دو کہ جی ہم تو ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اب تو ہم اس سے فارغ ہو چکے، توبہ کر چکے، استغفار کر چکے. اور مستقبل کی فکر کہ آئندہ قائم رہیں گے نہیں رہیں گے، ارے بھائی مستقبل جب آئے گا دیکھا جائے گا. ہم تو فی الحال اس حال کے مکلف ہیں، جو وقت ہمارے سامنے ہے، جو کام ہمارے سامنے ہے وہ درست کر لیں بس. تو انشاءاللہ یہ وہی حال پھر ماضی بنے گا اور مستقبل کے سارے لمحات وہ حال بنتے چلے جائیں گے اور درست ہو جاؤ گے. اور بھائی توبہ استغفار کا اہتمام کر کے بس حال کی طرف فکر میں پڑ جاؤں. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے, یہ اسلام کے لیے بے نظیر ہے, توبہ کرنے کے لیے بھی, عزم کرنے کے لیے بھی, آئندہ کے لیے عزم کرنے کے لیے. تو پیچھے توبہ کرو, پیچھے کی توبہ اور آئندہ کے لیے عزم, اور اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ یہ روزے آپ نے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے فرض فرمائے, تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقویٰ عطا فرما دیجئے. روزہ رکھنے کے وقت میں شروع میں نیت کرو, جس وقت خیری کھا رہے ہو اور روزہ رکھ رہے ہو تو نیت یہ کرو کہ یہ روزہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے رکھ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون ارشاد فرمایا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں. اور دعا مانگو یا اللہ یہ روزہ رکھ تو لیا ہے لیکن اس کا اصل مقصود جو آپ نے بیان فرمایا ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہم کو عطا فرما دیجئے. تو کیا اللہ میاں کو کوئی دشمنی ہے تو ہم سے کہ مانگیں گے پھر نہیں دیں گے؟ وہ جب اس کی اطاعت مانگیں گے, اس کی عبادت مانگیں گے, اس کے تقویٰ مانگیں گے تو کیا دشمنی ہے نہیں دیں گے ہم؟ روزہ فرماتے ہیں مائے فل اللہ عذابکم ان شکر تم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے گے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو ایمان لاؤ. تو اس لیے دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی, لازمن ہوگی جب مانگو گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, تقویٰ بھی اسی سے مانگو. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, اللہم انی اسألک ان اللہ اللهم اني اسالك ان تؤتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها. حضور انت صلى الله عليه وسلم مانگا, حضور نے مانگا کہ اللہ مجھے تقوا دے دیجیے. تو ہم اگر مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا, ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی امید کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى آل اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها, اللهم آت أنفسنا تقواها, اللهم آت أنفسنا تقواها, اللهم آت أنفسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم يا ارحم الراحمين انا نسالك قلوبا اواها مخبتة منيبة. يا ارحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا مانع المستجيرين, يا مجيب دعوة المضطرين, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہمیں اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہر طرح کے گناہوں سے, منکرات سے, معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہمیں گناہوں سے بچنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں, ہمت عطا فرما دیجیے. بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان سے کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے اعز احباب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, تمام حاضرین کو, ان کا حاضرین کو اور حاضرات کو, یا اللہ اب اپنے تمام حاجتیں, ان کی تمام حاجتوں میں ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے یا اللہ، آپ کی رحمت سے ان سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ، آپ کی رحمت سے ان سب کو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، ہماری تمام حاجات آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت سے اب ان ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ منظور بکا کل حاجہ، منظور بکا کل حاجہ، منظور بکا کل حاجہ۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا دينا الا قضيتا، ولا كربا الا نبذتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللہ ربنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين۔
www.deen-e-islam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جنہیں تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے حملوں کا معتدل جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے۔ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاکوں کی تقاریر سے اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔